مینا کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ پر، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، سچے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشکل تم کو میری قسم، آو دینا تمہیں ابن شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما السلام، إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أوصلا ولا أفضل من أهل بيتي. صلوات الله على محمد. سيد الشهداء حضرت امام حسين عليه الصلاة والسلام اپنے اصحاب کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے شب عاشور میں یہ قیمتی جملہ اور اپنے اصحاب کی تمام کارناموں کا اجر پہلے ہی روزہ عاشور کے پہلے ہی بیان کیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم، ان لا عالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، مجھے میرے صحابیوں سے بہتر با وفادار تر اور اچھے صحابی کہیں بھی نظر نہیں آئے، اور اس طریقے سے میرے اہل بیت سے بہتر اہل بیت کسی کو نہیں ملے. کل کی گفتگو میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے اسے آخر تک نہیں پہنچا پایا تھا، کہ یہ کربلا کے حوالے سے جو گفتگو جاری رہے گی آئندہ، اس کے سمجھنے میں یہ نقطہ بہت اہم ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا یہ پوائنٹ، اور وہ یہ کہ کربلا کے دو رخ ہیں. کربلا ایک ایسی کتاب ہے جس کے دو صفحے ہیں، کربلا ایک ایسی داستان ہے جس کے دو ورق ہیں. اس کا ایک ورق بہت ہی دردناک، بہت ہی کربناک، مصیبتوں سے بھرا ہوا، غم سے لبریز ہے، لیکن کربلا کا دوسرا ورق عظمتوں سے اور فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے. ویلیوز سے اور فضائل سے بھرا ہوا ہے. اور یہ ورق اور کربلا کی داستان کا یہ حصہ نہایت ہی خوبصورت حصہ ہے. کربلا کی داستان کا جو دوسرا باب ہے وہ بہت ہی دردناک ہے, بہت ہی دردناک ہے. کل میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اس باب میں جتنا بھی گریہ کم کیا جائے وہ کم ہے اور کربلا کا حق ادا نہیں ہوتا. جو کسی بھی طرح سے گریہ میں کمی نہ ہونے پائے, کسی بھی طرح سے ماتم میں کمی نہ ہونے پائے, کیونکہ وہ حق ہے. اور اس کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے جو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. لیکن جو کربلا کا دوسرا چیپٹر ہے اور جو کربلا کی کتاب کا دوسرا ورق ہے, جہاں پر انسانی فضیلتیں اپنی معراج پر نظر آ رہی ہیں, یعنی تاریخ کے کسی بھی واقعے میں اور کسی بھی موڑ پر اس قدر انسانی فضیلتیں نظر نہیں آئیں. اگرچہ اور بھی جنگ ہوئی ہے, لیکن دنیا کی کل عرض کیا, دنیا کی اکثر جنگیں وہ اقتدار کے لیے, حکومت کے لیے, زمین کے لیے, ملک کے لیے, اپنے ملک کو بہانے کے لیے, بربریت کے نام پر, حیوانیت کے نام پر جنگیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ جنگیں ویلوس کی بھی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن وہ جنگیں بھی کربلا کی طرح نہیں ہو پائیں. تو جو فرما رہے ہیں آپ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی وہ ویلوس کی جنگ تھی, اقتدار کی جنگ نہیں تھی. امیر المومنین علیہ السلام نے جو جنگیں لڑی وہ بھی باطل کے مقابلے میں, پستیوں کے مقابلے میں فضیلتوں کی جنگ تھی, لیکن وہ جنگ بھی کربلا کے مقام تک نہیں پہنچ پائی. توجہ فرما رہے ہیں آپ, اس طرح سے فضیلتیں ابھر کر سامنے نہیں آئیں. اہل بیت کی فضیلتیں تھیں, امام علیہ السلام کی وہ تمام فضیلتیں تھیں, لیکن اصحاب کی وہ فضیلتیں نکھر کر سامنے نہیں آئیں اور نہیں تھیں جو کربلا میں نظر آئیں. اس لیے خاص طریقے سے اصحاب کی طرف توجہ کی جا رہی ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو امام تھے, وہ تو نبی تھے, وہ تو معصوم تھے. یہاں پہ ان اصحاب کا ذکر ہونا ہے کہ جو 10 دن پہلے مسلمان بھی نہیں تھے. توجہ فرمائیں, ایسے اصحاب کا بھی ذکر ہوگا جو 1 مہینہ پہلے علی بن ابی طالب کے مخالفین میں تھے, جن کا تعلق عثمانی گروہ سے تھا, لیکن وہ کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر وہی عظمتیں انہوں نے بھی خلق کی جو دیگر اصحاب نے خلق کی. ایسے اصحاب کا بھی کربلا کے ذکر ہوگا جو ایک شب میں انہوں کے اندر تبدیلی آئی ہے. ایک دن بھی پورا نہیں گزرا, چند گھنٹوں اور چند لمحوں کے مہمان بن کے آئے, لیکن عظمتوں کا ایک نیا باب خلق کر دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے. اس لیے کربلا تمام جنگوں سے ممتاز ہے, اس لیے کربلا دیگر تمام جنگوں سے جدا ہے. اور کربلا کی فضیلتیں, اگر کربلا پوری تاریخ انسانیت سے, انسانیت کی پوری تاریخ سے ایک دن کو نکال لیں, توجہ فرمائیں, ابھی جو کہا جاتا ہے مثلا 30,000 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, یہ 30,000 سال کی تاریخ نہیں ہے انسان کے پاس, لیکن جو بھی تاریخ ہے 2,000, 5,000 یا 9,000 سال کی جو انسان کی تاریخ موجود ہے کم زیادہ, اس تاریخ سے اگر صرف ایک عصر عاشور, ایک عاشور کے دن کو نکال لیا جائے تو انسانیت بہت بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گی. اگرچہ ان فضیلتوں کی طرف ابھی پوری توجہ نہیں کی گئی, میں نے یہی عرض کیا, ابھی بھی ہم محروم ہیں اور ابھی وہاں تک جانا ہے, خود ہم کو جانا ہے اور پوری انسانیت کو لے کے جانا ہے عزیزو, کیونکہ کربلا کا ایک بہت گہرا رابطہ ہے امام عصر حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے, ایک بہت گہرا رابطہ ہے. جب تک کربلا کا کلچر وجود میں نہیں آ جاتا, جب تک کہ کربلا کی آئیڈیالوجی معاشروں میں آ کر معاشروں کی رگوں میں داخل نہیں ہو جاتی اس وقت تک امام آخر کے ظہور کا انتظار نہیں کریں. یعنی انتظار تو کرنا ہے, یہ افضل اعمال امتی ہے انتظار, لیکن یہ نہیں سوچیں کہ اس وقت تک ظہور ہو جائے گا. کربلا تھی اسی لیے کہ انسان کو اس دن تک اس مقام تک پہنچایا جائے, ان عظمتوں تک پہنچایا جائے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کربلا کے اس چیپٹر کو ہم پڑھنا شروع کریں, کربلا کا دوسرا باب جو میں نے عرض کیا کہ بہت ہی حسین ہے. بعض وقت اس باب کا تذکرہ اس لیے بھی لوگ نہیں کرتے, سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو مصائب اس قدر نہیں ہو پائے گا, لیکن یہ غلط فکر ہے عزیزو. مصائب اور ہوگا, اور مصائب اور زیادہ قیمتی ہوگا. شاید وہ شک نہ ہو, ایموشنل شک اتنی زیادہ, لیکن وہ مصیبت اور وہ آنسو جو کربلا کی معرفت کے بعد گرے, اگر وہ ایک قطرہ عشق بھی ہے تو وہ ان ہزاروں قطروں سے زیادہ قیمتی ہے جو بغیر معرفت کے گر رہے ہوں. واقعا ایسا ہے, ہر رونا قیمتی نہیں ہے عزیزو, رونا بہت قیمتی ہے لیکن ہر رونا قیمتی نہیں ہے. کوفے میں لوگ جب جناب زینب کو اس عالم میں دیکھا بے انتہا رو رہے تھے, تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے, سر پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے, جھوٹے بھی نہیں رو رہے تھے, ان کا رونا جھوٹ بھی نہیں تھا, وہ سچ میں اس منظر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. لیکن اس رونے کو جناب زینب بدعا دے رہی ہیں, کیونکہ ہر رونا ایک جیسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے کردار کو ادا کر کے نہیں رو رہے ہیں. وہ جو لوگ کربلا میں تھے اسیران اہل حرم وہ بھی رو رہے تھے, لیکن ان کا رونا بہت قیمتی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کردار کو ادا کر کے رو رہے تھے. لیکن کوفے والوں کا رونا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی, بلکہ وہ بدعا کے لائق تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کردار کو ادا کیے بغیر رو رہے تھے, حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کے رو رہے تھے. اب اس رونے کی کوئی قیمت نہیں. اس رونے کے کئی فلسفہ ہے, متعدد فلسفہ. ایک فلسفہ رونے کا یہ ہے, گریا کا ابھی بیچ میں عرض کر دوں. ایک فلسفہ رونے کا یہ ہے, میں نے کہا عرض کیا رونا ایک مومنٹ ہے, رونا ایک تحریک ہے, رونے کے بہت فلسفے ہیں. آپ برادر عزیز نے عرض کیا کہ عزاداری ویلوز کو زندہ کرنے کے لیے ہے, رونا بھی اسی لیے ہے, وہ بھی فلسفہ ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ کہ جب انسان جب رو رہا ہوتا ہے, گریے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. شاید پچھلے سال میں نے یہ بات گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں, اور بعض نقطے ایسے ہوتے جو بار بار گزارش کرنا چاہیے. قرآن نے بھی کیا ہے بار بار, یہ قرآن کی روش ہے, بعض اہم چیزیں بار بار بیان کی جائیں. جب انسان رونے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو بہت ہی آسانی سے وہ کسی مطلب کو قبول کر لیتا ہے. وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب وہی ہیں کربلا کی فضیلتیں اور عظمتیں اور ویلوز, یعنی حسینی تحریک. نرم ہو جاتا ہے انسان کا دل. انسان کی مصیبتوں میں سے, ابھی یہ ہمارے موضوع سے ٹچ نہیں کرتا اس لیے نہیں بیان کیا جائے گا, ایک اہم موضوع, قرآنی موضوع ہے, بہت اہم. انسان کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو کہ وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. سخت دل, قرآن نے ملامت کی ہے. قرآن نے کہا کہ ان کے دل پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں, کیونکہ پتھر سے پتھر پھٹتا ہے, اس سے پانی جاری ہوتا ہے, پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں. لیکن بعض دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ نہ اس کے اندر کچھ جاتا ہے, نہ اس کے اندر سے کچھ باہر آتا ہے. یہ انسان کے لیے بہت ہی مصیبت ہے, یعنی انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے کہ اپنے دل کو اس طرح وہ سخت رکھے کہ محرم آئے اور گزر جائے, ماہ رمضان آئے اور گزر جائے, وہ دل کے اندر کوئی چیز نہ جانے پائے. اس سے پناہ مانگی گئی ہے اسے دل سے, دل کی اس سختی سے. محرم وقت گریہ, یہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. نرم دل حسینیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, حسینیت کے لیے, حسینیت سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر اس نرم دل کے لیے کربلا کے وہ خوبصورت باب کھلتا ہے. عزیزو
لیکن اس خوبصورت کلمے پہ آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی خوبصورت باب ہے، لیکن چونکہ بیان نہیں ہوا ہے لہذا ہمیں یہ کلمہ کربلا میں استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے، نہیں بیان ہوا ہے اور بیان ہوگا دھیرے دھیرے، شروع سے لے کر مکے سے مدینے سے لے کر کربلا تک راستے میں، اور خاص کر شب عاشور سے، شب عاشور دردناک شب ہے، لیکن ایک طرف درد ہے، ایک طرف بچے پیاسے ہیں، ایک طرف عورتیں گھبرائی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف اصحاب خوش نظر آ رہے ہیں کہ کل شہادت کا دن ہے، یہ شہادت کا انتظار بہت ہی خوبصورت ہے، تو جو فرما رہے ہیں یہ خوبصورت باب ہے کربلا کا، روز عاشور اصحاب کی شہادتیں بہت دردناک ہیں جس پہ روئیں اور رونا کم ہے، لیکن اصحاب کا ہر صحابی کا یہ عزم کہ ہم سب سے پہلے شہید ہو جائیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، شہادت کے لیے دوڑنا، شہادت کے لیے آگے بڑھنا یہ خوبصورت باب ہے، کربلا میں جناب علی اکبر کی لاشوں کے ٹکڑے یہ بہت ہی دردناک منظر ہے، لیکن اس لاش پر ضعیف باپ کا جانا اور وہاں پر صبر کرنا یہ نہایت ہی خوبصورت ہے، کربلا میں 13 سال کے بچے کو رخصت کرنا یہ بہت دردناک ہے، اتنا زیادہ دردناک ہے کہ حسین ابن علی روتے روتے غش کر گئے، لیکن اس لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لے آنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت ہی خوبصورت ہے، ماں کا بھی صبر کر رہنا یہ بہت ہی خوبصورت ہے، کربلا میں ایک بھائی ایک بہن اپنے بھائی کے اس منظر کو بلندی سے دیکھے یہ بہت ہی دردناک ہے، اس دردناک منظر کا تصور انسان کے دل کو پگھلا دیتا ہے، لیکن وہ بہن ایک لمحے کے لیے بھی شکوا نہ کرے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کے کیا خوبصورت ہو سکتا ہے، کربلا میں شام غریبہ کا منظر نہایت ہی دردناک ہے، لیکن اس شام غریبہ کے منظر میں حیوانوں کے درمیان ایک خاتون، ایک بی بی جس کا دل بہت نرم ہے، وہ آئے سارے قافلے کو سنبھالے، ان کو حوصلہ دے، ان کو ٹھہرائے، ان کے دل کو ٹھہرائے، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا پوری تاریخ میں کہیں ایسا خوبصورت منظر ہے، شام غریبہ کے جلے ہوئے خیمے بہت دردناک منظر ہے، لیکن ان جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں ایک 24 سال کا جوان پوری رات خدا کے شکر کا سجدہ کرتا رہے یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، یہ کربلا کا دوسرا چیپٹر ہے، 11 محرم کو شہدائے کربلا کی لاشوں سے گزرنا، بیویوں کو برہنا لاشوں کا دیکھنا یہ بہت ہی دردناک منظر ہے، جس میں قریب ہے کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جائے، اتنا دردناک ہے، لیکن ان لاشوں کے درمیان میں زینب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کا شکر ادا کر رہی، ربنا تقبل منا ھذا القربان، یہ بہت خوبصورت منظر ہے عزیزو، نہیں ہے یہ خوبصورت منظر، کوفہ و شام کا بازار بہت دردناک منظر ہے، لیکن اس بازار میں زینب بنت علی کا علی ابن ابی طالب کے انداز میں خطبہ دینا اور کوفہ و شام کے بازار کو منقلب کر دینا یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، کون نہیں کہتا کہ یہ خوبصورت منظر ہے، دربار میں ابن زیاد کی گفتگو اور جناب زینب کے دل کو اذیت پہنچانا یہ بہت دردناک منظر ہے، لیکن جناب زینب کی گفتگو بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور یہی وہ مقام تھا جناب زینب نے اسی کلمے کو استعمال کیا، پچھلے سال بھی گزارش کی تھی جب پوچھا کہ کیا دیکھا کربلا میں، تم نے کیا دیکھا، جب ہم سے پوچھا جائے کربلا میں آپ نے کیا دیکھا، تو ہم کربلا کے صرف ایک منظر کو بیان کریں گے، وہی درد کا منظر، لیکن جب جناب زینب سے پوچھا کہ کربلا میں کیا ہوا تمہارے ساتھ، تم نے کیا دیکھا، تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں جمال ہی جمال، حسن ہی حسن، خوبصورتی ہی نظر آئی، صرف بیوٹی نظر آئی، لیکن کس کو نظر آئی، زینب کی نگاہوں کو نظر آئی، تو جو فرما رہے ہیں شام کے دربار میں ملعونوں کے درمیان میں بنت علی کا دربار میں داخل ہونا اتنا دردناک منظر ہے کہ زینب اس کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہو رہی تھی، سب سارے منظر سے گزر کے آ گئی تھی، لیکن شام کے دربار میں جانا جناب زینب کے لیے بہت سخت تھا. لیکن اس دربار میں جا کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسین کی حقانیت کو بیان کرنا، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اس دربار میں سید سجاد کا خطبہ، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اور اگر اس منظر کو دیکھا جائے، اگر اس کتاب کو پڑھا جائے، اور کتاب کربلا کے اس چیپٹر کو گہرائی سے اگر دیکھا جائے، تو کربلا کی آئیڈیالوجی جنم لیتی ہے. یہاں سے کربلا آئیڈیالوجی بن کر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. یہاں سے کربلا کی روح ہم تک پہنچتی ہے. اب کربلا دوسری کربلا ہو گئی ہے، اب کربلا مختلف ہو گئی ہے. اب کربلا کا پیغام، یہی سے کربلا کے پیغام ابھر کر سامنے آتے ہیں. تو جو فرمایا آپ نے، اور یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ ہم آ کے دیکھیں ان کربلا میں جو اصحاب نے جو کردار ادا کیا ہے، جو حسین ابن علی کے ساتھیوں نے کردار ادا کیا ہے، جو انصار حسین نے کردار ادا کیا ہے، جو حسین ابن علی کے اہل بیت نے کردار ادا کیا ہے، وہ کیا کردار ہے، وہ خصوصیات کیا ہیں، وہ کوالٹیز کیا ہیں. اور یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. اب یہاں سے کوالٹیز، انسان کی پہچان یہی کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں. ایک صرف ایک طریقے سے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں انسان پہچاننے کا. یہ جو ہم پہچانتے ہیں گھروں سے، مکانوں سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے، گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل سے، لباس سے، امامے سے، کپڑے سے، یہ سب کوئی انسان کی پہچان نہیں ہے، اس سے انسان نہیں پہچانا جاتا. تو جو فرما رہے ہیں آپ، اس سے ممکن ہے انسان دھوکے میں آ جائے، اور دھوکے میں آتے ہیں لوگ، لیکن اس سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی. حتیٰ کہ نمازوں اور روزوں سے بھی انسان کی پہچان نہیں ہوتی، چونکہ ممکن ہے اس سے بھی انسانوں کو دھوکہ دیا جائے. توجہ فرما، روایت ہے یہ، نمازوں سے بھی نہیں پہچان ہوتی انسان کی. پھر انسان کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ انسان کو انسان کے اندر موجود انسانی فضیلتوں سے پہچانا جاتا ہے، جس کا سرچشمہ کربلا ہے. ایک سرچشمہ کربلا ہے، بے انتہا فضیلتیں، جس کا سرچشمہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. خود امام علیہ السلام نے اپنے لیے کیا فرمایا، عجیب جملہ ہے، فرمایا ينحدر عن السیل ولا يرقى علی الطیر، میری ذات کے اندر سے فضیلتوں کے سیلاب نکلتے ہیں. سیل، سیلاب سمجھ رہے ہیں نا، جب تیز پانی، جیسے چشمہ ہوتا ہے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہوتا ہے، سٹریم، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے اور وہ سیلاب کرتا ہے لوگوں کو. لیکن یہ چشمہ کہیں بہت ہی بڑے پیمانے میں یہ پانی نکل رہا، وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے. کبھی بارش سے بھی سیلاب آتا ہے، لیکن کبھی اتنا زیادہ پانی ابل رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیلاب کی شکل ہوتی ہے اس کی، اور بہت خوبصورت منظر بھی سامنے آتا ہے. دنیا میں بعض ملکوں میں بہت بڑے چشمے، جیسے کینیڈا میں اور دیگر ملکوں میں، ہر ملک میں تقریباً ہے، آپ لوگوں نے سبھی نے دیکھا ہوگا، زمین سے پانی کا ابلنا، پہاڑوں سے پانی کا ابلنا. ایک وقت پانی ابل رہا ہوتا ہے، یہ پانی کس لیے ابلتا ہے؟ تاکہ لوگ اپنی پیاس بجھائیں، تاکہ زمینیں اس سے اپنی پیاس بجھائیں، تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائیں، تاکہ درخت اس سے اپنی پیاس بجھائیں، تاکہ حیوان اس سے اپنی پیاس بجھائیں، کوئی پیاسا نہ رہے. نظام ہے پروردگار کا، بنایا اس طریقے سے اللہ نے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کبھی بارش کے ذریعے سے، کبھی چشمے کے ذریعے سے وہ بارش کا پانی آ کے زمین میں ٹھہر جائے اور ابلتا رہے، تاکہ پیاس لوگوں کی بجھتی رہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں صرف چشمے کو دیکھتے ہیں، چونکہ منظر بھی خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے جب ایک چشمہ ایک جاری ہو آبشار کی شکل میں، دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اگر یہاں پر ایک انسان ایسا جائے جو دور کا سفر طے کر کے آیا ہو، پیاسا ہو، بہت پیاسا ہو، جو آپ کو معلوم ہے نا، جو وہ چشمے سے جو پانی نکلتا ہے وہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، بہترین خالص ترین پانی ہے نا،
کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی مشکل اس میں نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، بالکل خالص پانی. ایک آدمی پیاسا، کئی دنوں کا پیاسا انسان، یہ جائے چشمے کے پاس کھڑا ہو کر چشمے کی تعریف کرنا شروع کرے، کتنا پیارا چشمہ ہے، کتنا خوبصورت چشمہ ہے. پیاس سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پیاس سے اس کا کلیجہ جل رہا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پی رہا ہے، صرف پانی کی تعریف کر رہا ہے، کتنا پیارا چشمہ، کتنا خوبصورت چشمہ، کتنا اچھا آبشار. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہی کہیں گے نا کہ اس قدر نعمت ہوتے ہوئے، اتنا خوبصورت حسین میٹھا پانی ہوتے ہوئے تو پیاسا اور پانی نہیں پی رہا، صرف تعریف کر رہا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ اس چشمے کے سامنے تو کوئی ایسا نہیں ملے گا، یہ صرف میں نے مثال دی، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ پیاسا ہو اور چشمے کے سامنے جا کر چشمے کی تعریف کرتا رہے آبشار کی لیکن پانی نہیں پیے. لیکن نہیں، ایک چشمہ ہے جس کے سامنے یہی ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب ہو، ینہدر عن السیل، میری ذات سے فضیلتوں کے سیلاب نکلتے ہیں، لیکن اس فضیلت، یہ فضیلتیں پینے کے لیے ہیں، پیاسی ہے انسان کی روح، انسان کا جسم، انسان کا کلیجہ، انسان کا جگر، انسان کی کڈنی، انسان کی حلق، یہ پانی کی پیاسی ہوتی ہے، لیکن انسان کی روح فضیلتوں کی پیاسی ہوتی ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے، واقعی نہیں چاہیے. فضیلتیں جب اس کو ملتی ہیں تو یہ پیاس بجھتی ہے، اور کوئی بھی چیز انسان کی اس پیاس کو نہیں بجھا پاتی. جب اس کو ریئل فضیلتیں نہیں ملتی تو کبھی جھوٹی جھوٹی چیزوں سے پیاس بجھاتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، پانی سے پیاس بجھتی ہے لیکن کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، معلوم کولڈ ڈرنک میں بہت سارے مصیبتیں ہیں نا، ہزار طرح کی بیماریاں بھی ہیں اس میں، لیکن اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جبکہ پیاس بہتر طریقے سے پانی بجھاتا ہے، لیکن چونکہ عادت ہو گئی ہے پیتے پیتے، لہذا اس جھوٹی چیز سے ہماری جھوٹی پیاس بجھتی ہے. اسی طریقے سے فضیلتوں کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب حقیقی پانی انسان کو نہیں ملتا تو جھوٹی چیزوں سے اپنی پیاس بجھانا شروع کرتا ہے. توجہ ہے، یعنی روح کی اس پیاس کو وہ جا کر پیسہ، دولت، مال، بلڈنگ، فلیٹ، یہ اس کو اضافہ الحاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ کر کر کے ہلاک ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری پیاس بجھ گئی. جب دیکھتا ہے کہ بینک میں، ہمارے بینک کے بیلنس میں کچھ زیرو اضافہ ہو گئے، زیرو ہی اضافہ ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں اضافہ ہوتا، سارا کام زیرو کا ہے، اور واقع میں وہ زیرو ہی ہوتا ہے. یہ زیرو جب بڑھتا گھٹتا رہتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں. ادھر زیرو زیادہ ہو گیا پھر بھی دھڑکنیں زیادہ ہو گئیں. شام کو وہ اپنے آفس سے نکلا، کمپیوٹر میں دیکھا کچھ زیرو بڑھ گئے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. بعد میں کسی دن یہ زیرو کم ہونے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز، موت ہو جاتی ہے، جان دے دیتا ہے. اسی پر لذتیں اس کو محسوس ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب جھوٹی پیاس تھے، یہ روح کی پیاس نہیں ہے. جب یہ پیاس بجھ جاتی بعد میں مضطرب ہوتا ہے، جیسے کولڈ ڈرنک سے پیاس تو نہیں بجھتی، بعد میں ایک طلب باقی رہتی، بعد میں مریض ہوتا ہے، ویسے یہ انسان بھی بعد میں مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقی پانی سے اس نے پیاس نہیں بجھائی ہے. حقیقی پانی انسان کی روح کے لیے کیا تھا؟ وہ فضیلتیں تھیں، کمالات تھے، اسے پیاس نہیں بجھائی، خالی رہ گیا یہ انسان. جھوٹی لذتیں، لذتیں ہر انسان کو پسند ہیں، لیکن جب سچی لذتیں انسان کو نہیں ملتی تو جھوٹی لذتوں سے اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے. اب دیکھیں بعض مجلسوں میں، میں تو اس لائق نہیں ہوں، لیکن بعض علماء کی مجلسوں میں آپ کو جب اچھے نقطے ملتے ہیں، ایک اچھا پوائنٹ، کتنا دل کو سرور محسوس ہوتا ہے. ایک مطلب اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، روح کو کتنا تسکین حاصل ہوتی ہے، کیونکہ روح کے لیے پانی وہی ہے، روح کی پیاس اسی سے بجھتی ہے، روح بھٹکتی ہے، روح تلاش کرتی ہے. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان ھذہ القلوب، یہ تمہارے دل، یہ بھی درختوں کے طریقے سے پجبردہ سوکھ جاتے ہیں، جیسے موسم خزاں میں درخت خشک ہو جاتے ہیں، مردہ مردہ نظر آتے ہیں، ایسے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. جا
جب یہ دل مردہ ہو جائے فابتغوا له طرائف الحکم, تو حکمت اور وزڈم کی چیزیں اور نقطے اور پوائنٹس اس کے لیے تلاش کرو, ڈھونڈو تاکہ اس کی پیاس بجھے. یہ پھر دوبارہ جب درخت سوکھتا ہے اس کو دوبارہ جب پانی ملتا ہے پھر ابھر کے سامنے آتا ہے, پھر ہری ہری پتیاں, پھر پھول, پھر پھل, پھر لذت, پھر خوشبو, پھر سامنے آتا ہے. تم بھی اس کے لیے حکمت اور وزڈم کے پوائنٹس تلاش کرو, ڈھونڈو, یہ بھی ڈھونڈو, صرف زیرو نہیں تلاش کرو. آگے حکمت کے نقطے ڈھونڈو تاکہ اس روح کو بھی کی پیاس بجھے. فرصت کم ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ تفصیل سے بیان کر سکوں. ایسے بزرگان واقعات بڑے خوبصورت موجود ہیں. مثلا دیکھیں شادی ایک بہت ہی خوبصورت لذت کی چیز ہے نا, وہ قرار دیا خدا نے اس میں لذت قرار دی, حکمت ہے اس میں تاکہ انسانی نسلیں آگے بڑھتے رہیں. اگر خدا نے اس میں یہ لذت قرار نہیں دی ہوتی تو کون شادی کرتا, انسانی نسلیں ختم ہو جاتی. ایک لذت کی چیز ہے, خاص کر پہلی شب جو انسان کی شادی کی شب ہوتی ہے, اگر پاکیزہ انسان ہے تو اس کے لیے بقول شہید مطہری کے کہ ایسا جیسے اس نے سکندر کی جیسے پوری دنیا اس نے حاصل کر لی ہے. پاکیزہ انسانوں کے لیے واقعی لذت کا دن ہوتا ہے, خوبصورت دن ہوتا ہے. البتہ آج کے ویسٹرن کلچر میں مشکل ہو گئی ہے انسان کے لیے, لیکن ایک پاکیزہ انسان کے لیے وہ دن بہت اہم ہوتا ہے. اسے شہید بزرگوار نے اپنی کتاب میں ایک عالم کا واقعہ لکھا, شہید صدر رحمۃ اللہ, شہید باقر الصدر, یہ محترم نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے, عراق کا یہ عظیم شہید تقریباً 30 سال پہلے کا شہید باقر الصدر, صدر جو جن کی کل عمر 47 سال تھی, 47 سال میں بہت ہی عظیم کارنامے انہوں نے انجام دی. ایک فقیہ, ایک نمبر ون کا مجتہد اور فقیہ اور مرجع, ایک زبردست فلسفی, جن کی کتاب آور فلسفی ایک عظیم خزانہ ہے, جن کی کتاب آور اکانومی یا اسلامک بینک ایک عظیم خزانہ ہے, جو ہر فیلڈ میں, جو لاجک میں جن کی کتاب عظیم, جنہوں نے میتھمیٹکس سے اللہ کے وجود پہ جو دلیل دی اور یورپین دانشمند نے اس کو پڑھا, اسکالر نے, اس نے کہا کہ تم نے علم کی دنیا میں ایک نیا اضافہ کیا ہے. عظیم انسان تھا. جب ان کی شادی ہوتی ہے, شادی کے شب جب وقت گزرا اور انہوں نے چاہا کہ اپنے کمرے میں جائیں, وہاں کی جہاں پر بیوی بھی موجود ہے, تو عورتوں نے آگے روک دیا, ابھی تھوڑی دیر رکے ہیں, ابھی کچھ اور مراسم, کچھ اور چیزیں باقی رہ گئی ہیں. تو وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ جا کر دوستوں کے درمیان بیٹھ کے گپے لڑانا شروع کر دیں, اپنا وقت گزارنا شروع کر دیں. یہ واقعہ شہید مطہری نے لکھا ہے. وہ جب ان کو روکا گیا تو وہ اپنی لائبریری میں داخل ہو گئے, لائبریری میں چلے گئے, اور لائبریری میں آ کر انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا. اتفاق سے کوئی ایسی بحث انہوں نے کھولی اور اس طرح اس بحث میں وہ الجھے کہ سب کچھ بھول گیا. شادی کی پہلی شب ہے, سب کچھ بھول گیا. اذان صبح کا وقت جب نزدیک ہوئے نماز شب کا, ایک بیگ متوجہ ہوئے, کرے آج تو میری شادی ہوئی, آج تو پہلی شب تھی. یعنی کیا, یعنی ان کے نزدیک لذتیں کچھ اور تھیں. توجہ فرمائیں, لذتیں کچھ اور تھیں. خواجہ نصیر الدین توسی جو بہت عظیم انسان گزرے ہیں تاریخ کے, اب ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے, وقت نہیں ہے, وہ رات کی تاریکیوں میں جب جا کے علمی مسئلے کو حل کرتے تھے, کوئی نیا پوائنٹ ان کو ملتا تھا, وہی جو لذت, وہی حکمت کی کوئی بات جب ان کو ملتی تھی, اپنے زانوں پہ ہاتھ مار دیتے, کہتے تھے اَيْنَ الْمُلُوكُ وَعَبْنَاءُ الْمُلُوكُ مِنْ هَذِهِ اللَّذَّةِ. چونکہ وہ وزیر بھی تھے, اس وقت کے بادشاہ کے وزیر تھے, اور دیکھتے تھے کہ بادشاہ لوگ اور شہزادے کس طرح لذتوں میں غرق ہیں. لیکن جب ان کو یہ لذت علم کی اور حکمت کی لذت ملتی تو کہتے تھے کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہے شہزادے, کہاں ان کو یہ لذت نصیب ہے جو مجھے اس وقت رات کی تاریکی میں نصیب ہوئی ہے. انسانوں کی لذتیں مختلف ہوا کرتی ہیں. تو جب ہمائی آپ نے با فضیلت انسانوں کے لیے فضیلتیں لذت ہیں. کربلا والوں کی لذت کیا تھی, نہ پراپرٹی کو بچانا, انسان اپنے خوبصورت بچے کو پڑھے لکھے بچے پہ نظر کرتا ہے, اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن کربلا والوں کے لیے یہ لذت نہیں تھی, اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے, ایک صحابی کربلا میں اسے عاشور کے دن یہ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا رہ شہر رہ سے آ رہا تھا, اسے درمیان میں گرفتار کر لیا گیا, زندان میں ڈال دیا گیا. یہ اصحاب کے کردار ہے عزیزوں, اسے زندان میں ڈال دیا گیا. زندان اس زمانے کے زندان یعنی کیا, آج کے زمانے کے زندان نہیں ہے. آج کے زمانے میں جب کوئی زندان میں ڈالا جاتا ہے قید میں, تو معلوم ہے 2 سال کی سزا ہے, 8 سال کی سزا ہے, 10 سال کی سزا ہے, 20 سال کی سزا ہے, بعد میں وہ عادی ہو جاتی ہے شب و روز ملا کے. 20 سال کی سزا ہے, 10 سال میں اس کو باہر نکل جانا ہے. اگر اس نے زندان میں اچھا کردار پیش کیا تو اور پہلے اس کی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے, 10 سال کے بجائے وہ 5 ہی سال میں باہر آ جاتا ہے. معلوم اس کو نکلنا ہے دوبارہ. لیکن اس زمانے میں اگر کسی کو زندان میں ڈال دے, اگر وہ بھی جرم اس کا کیا ہے, علی ابن ابی طالب سے وابستگی, اس جرم میں اگر کسی کو زندان میں تہخانوں میں جا کر ڈال دیا گیا, تب اسے یقین ہے کہ سورج دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے آپ, ابھی آنکھیں سورج نہیں دیکھ سکیں گی. ایسے زندان میں اپنے جوان بیٹے کے جانے کی خبر ملی, اور یہ مسئلہ حسین ابن علی امام ہیں, امام نے آگے فرمایا کہ تم جاؤ چلے جاؤ, ہمارے پاس اس وقت کوئی زیادہ مال و دولت باقی نہیں بچا ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ قیمتی لباس ہیں, نہیں معلوم وہ لباس کہیں سے آ رہے ہوں کیا ہوں, یہ کچھ قیمتی لباس ہم تمہیں دیتے ہیں, جا کر اس کو بیچ کر اس کے ذریعے سے تم اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ, یہ تمہارا حق ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, ہم جب آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو ہم بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. یہ بیٹے کی زندگی اس کے لیے لذت نہیں رہ گئی. یہ کربلا کے اصحاب یہ ہیں عزیزوں, کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم آپ کو چھوڑ کے تنہا نہیں جائیں گے. لہذا آئے, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر ان کی تعریف کرتے رہ جائیں. کربلا سے ان فضیلتوں کا لینا, علی ابن ابی طالب یہی, ابھی ہم اس حماقت میں مبتلا ہیں کہ پیاس نہیں بجھائی. علی ابن ابی طالب کے فضائل سے ہم نے اپنی پیاس نہیں بجھائی, ابھی تک روح پیاسی رہ گئی. کتنی پیاسی روح, ساری دنیا کی روح پیاسی ہے فضیلتوں سے, اور ہماری روح بھی پیاسی ہے. لوگوں کے پاس وہ فضیلتیں اقدار نہیں ہیں, اس لیے ان کو پیاسا رہنا چاہیے بھی نہیں ہے, لگا وہ جھوٹی پیاس بجھاتے ہیں فلموں کے ذریعے سے, جھوٹے ڈراموں کے ذریعے سے, جھوٹے ہیرو بنا کر, چونکہ روح کو چاہیے ہے یہ. لیکن ہمارے پاس موجود ہے پھر بھی ہم پیاسے ہیں. یہ اس انسان کے طریقے سے چشمے کے قریب کھاؤ تو اس کی تعریف تو کرتا رہے, اس کے فضائل تو بیان کرتا رہے, لیکن فضائل کو چکھے نہیں, فضائل کو دوش نہیں کرے, فضائل کو اپنی روح کے اندر نہیں آنے دے. یہ انسان پیاسا, یہ عجیب پیاسا انسان. لیکن انسان کی پہچان ہی اس کی فضیلتیں ہیں, وہ خصوصیات. کربلا کی خصوصیات اصحاب کی اسی لیے بیان ہو رہی ہیں کہ شاید ہم ان خصوصیات سے اپنے آپ کو کسی حد تک نزدیک کر سکیں. عزیزوں, حسینی اصحاب کی خصوصیات بہت ہیں, میں عرض کہ ایک اشرے میں نہیں بیان ہو پائیں گے, ایک دو چار اشروں میں بھی نہیں بیان ہو سکتی. اس پر بہت سی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے, بہت سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, بہت سی مجلسیں ہونے کی ضرورت ہے, بہت سوچنے کی ضرورت ہے, بہت سے عمل اس پہ انجام دینے کی ضرورت ہے, تب کربلا ایک کلچر بنتا ہے. تب انسان عام انسانوں کی طرح نہیں رہ جاتا. میں نجل بلاغا لے کے آیا تھا کہ ایک مطلب بیان کروں گا امام علی علیہ السلام, شاید آج نہیں ہو پائے, جو اگر میں اس کو شروع کروں گا تو صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوگا اور آپ کو دیر ہو جائے گی. یہ فضیلتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, جو میں خطبے میں عرض کیا کہ انہیں کو زندہ کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں. دین کا کام کیا ہے؟ دین کا کام بھی صرف یہی ایک کام ہے, انسان کو, پچھلے سال عرض کیا گیا, انسان کو انسان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے کہ اس کے اندر انسانیت بڑھتی چلی جائے.
انسانی ویلیوز اس کے اندر بڑھتی چلی جائے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے پہلے کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, پاکیزہ لوگ.
یہ پاکیزہ لوگ کیوں ضروری ہیں انسان کے لیے؟ جن میں کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو, جن میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو, جن میں کسی بھی قسم کی برائی نہ ہو. کیوں ضروری ہے ایسے انسان, اور کیوں اللہ نے ایسے انسان بھیجے؟ اس لیے بھیجے کیونکہ یہ آئے ہیں انسان کو فضیلتوں کی طرف دعوت دینے کے لیے, اچھائیوں کی طرف بلانے کے لیے. اگر ان کے اندر خود کوئی نقص ہوگا تو نہیں دعوت دے سکتے, نہیں بلا سکتے. ہمارا اور اہل سنت کے درمیان فرق صرف یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے بعد ان کو مانا, اپنا پولیٹیکل لیڈر بھی اور دینی لیڈر بھی ان کو مانا کہ جن کے اندر کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے. کیونکہ لیڈر کا کام ہے انسان کو, صرف لیڈر کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریفک اور اقتصاد کے مسائل آگے سر حل کر دے اور انسان کی مشکل حل ہو جاتی ہے. نہیں, لیڈر کا کام یہ کہ انسان کو انسان بنائے مسلسل. اگر ان کو پہلے پاک کیا, پاکیزہ قرار دیا, پھر فرمایا کہ ان کی محبت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے, لیکن محبت کے ذریعے سے تم ان سے نزدیک ہو جاؤ. لہذا جو جانتے تھے وہ نزدیک ہوئے, کم تھے. مکے سے جب حسین ابن علی نکلے تو بہت زیادہ لوگ آنا چاہ رہے تھے, بہت زیادہ لوگ, لیکن حسین ابن علی نے رات ہی میں یہ اعلان کر دیا کہ من کانا باذلن فینا محجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ. کون آئے میرے ساتھ؟ ہر ایک میرے ساتھ نہیں آئے. میں لشکر نہیں ترتیب دے رہا ہوں, میں اسلحہ نہیں جمع کر رہا ہوں, میں اسلحوں کی جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں, میں مال غنیمت لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. وہ آئے کہ من کانا فینا باذلن محجته, جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو, جو اپنے نفس کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر چکا ہو. ہر ایک میرے پاس نہیں, موطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا. وہ آئے ہمارے ساتھ, اسے ہم نہیں روکیں گے, وہ آئے. انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ, ہم صبح نکل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ سمجھے کہ شاید حسین ابن علی کے ساتھ چلیں اور وہاں حسین ابن علی کی حکومت تشکیل پائے اور ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو. کچھ لوگ ساتھ ہو لیے, لیکن بیچ راستے میں حسین ابن علی ان کو روکتے جا رہے ہیں, کم کرتے جا رہے ہیں, ان مادی قوتوں کو کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ اصل قوت نکھر کر سامنے آ جائے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا قانون, یہ مادی چیزوں کو جتنا کم کرتے جائیں روحانی قوت اتنی بڑھتی جاتی ہے, یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اور تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے حسین ابن علی دو محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں. میں نے حجب الاغا کا مطلب باقی رہے, اگر ہو سکا فرصت ہوئی انشاءاللہ کل عرض کریں گے. دو محرم کو حسین ابن علی کربلا میں وارد ہوتے ہیں. یہ وہ زمین ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 22-23 سال پہلے اس زمین پر, اس سرزمین پر ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب بھی آئے تھے. فرات کے کنارے, اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے. تو روایت میں ہے کہ اتنا گریا کیا علی ابن ابی طالب نے کی آنکھوں سے اشک زمین پر گر پڑ. فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ فرات کے کنارے ایک زمین ہے جس کا نام کربلا ہے, جہاں میرا پیاسا حسین شہید کیا جائے گا. حسین ابن علی بھی جب کربلا کی سرزمین پہ آئے اور پوچھا کہ کون سی زمین ہے, کبھی کسی نے کہا نینوا, کبھی کسی نے کہا دوسرے نام لیے,
کہ جب یہ بتایا گیا کہ زمین کربلا ہے کرب الببلا، فرمایا اعوذ باللہ من کرب الببلا، اور وہاں پہ ٹھہر گئے، فرمایا ہا ہنا محتر حالنا، یہاں پر ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں پر ہمارے خون بہیں گے، یہ عاشقوں کے گرنے کی زمین ہے، یا عاشقوں کا خون زمین میں ملے گا، اللہ کے وہ عاشق بندے یہ حسین ابن علی کی آخری سرزمین ہے جہاں پر حسین ابن علی نے قدم رکھا ہے. دو محرم کی شب ہے آج، کربلا کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھنے کے بعد اب مصیبتیں شروع ہونے جا رہی ہیں، زینب کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس بی کو بھی معلوم ہو چکا ہے بہت سے راز بتائے گئے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب زینب کو دیکھا کہ اب یہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو بلایا اور کچھ راز بتایا کہ کیا بعد میں ہونے والا ہے. ساری باتیں سننے کے بعد جناب زینب نے کہا کہ بابا جان مجھے یہ معلوم ہے. کہا کس سے سنا ہے بیٹی؟ کہا یہ سب ساری باتیں میری ماں نے مجھے بتائی ہیں. کب بتائی ہیں؟ اس وقت جب جناب زینب کی کل عمر 5 سال یا اس سے کم تھی. اس طرح اس بی کو کربلا کے لیے تیار کیا گیا ہے. اسی لیے جب مدینے سے نکلنے لگے تو جناب زینب عبداللہ کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ تم میرے شوہر ہو، تمہیں اس بات کا حق ہے کہ تم مجھے روک لو، اور اگر تم مجھے روکو گے تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن یاد رکھو کہ حسین ابن علی کے بغیر زینب زندہ بھی نہیں رہ سکتی. لیکن اب زینب اس سرزمین پر آ گئی ہیں کہ جہاں حسین کا ساتھ چھوٹنے والا ہے. اس لیے دو محرم ہی سے زینب کی پریشانیوں کا آغاز ہو جاتا ہے. گھبرا گھبرا کے کبھی سید سجاد کے پاس جاتی ہیں، کبھی حسین ابن علی کے پاس آتی ہیں، اور ایک شہید جو کربلا کی تحریک کا پہلا شہید ہے، کربلا کے مومنٹ کا پہلا شہید ہے، اس کی شہادت کی خبر زینب نے پہلے ہی سن رکھی ہے، جو کوفہ میں شہید کیا گیا. آج کی ابتدائی تاریخ میں دل جاتا ہے اسی کی مصیبتیں تھوڑا سا بیان ہوں. وہ شہید جو تنہا تک اور جسے بہت تنہا کر دیا گیا، جس کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لیکن ایک دن وہ آیا کہ جب نماز مغرب پڑھ کر پیچھے دیکھا تو بہت تھوڑے سے 30 لوگ نظر آئے، اور نماز عشاء کے بعد ایک آدمی نظر آیا، اور جب مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو جناب مسلم بالکل تنہا ہو گئے. وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو مسلم کو تنہا کر دیتے ہیں؟ یہ گفتگو کا موضوع ہے، شاید کبھی بحث ہو اس پر. کیا چیزیں تھیں جو جناب مسلم کو تنہا کر دے رہی ہیں؟ یہ تاریخ کی بہت بڑی عبرتیں ہیں عزیزوں. کب رہبر تنہا ہو جاتا ہے؟ کب لیڈر تنہا ہو جاتا ہے؟ کون سے لوگ لیڈر کو تنہا کر دیتے ہیں؟ کون سے لوگ بیعت کر کے تنہا کر دیتے ہیں؟ لیکن جناب مسلم تنہا ہو گئے، بالکل تنہا ہو گئے. ذوالحج کا مہینہ ہے اور ذوالحج کے ابتدائی دن ہیں، وہ بہت ہی خاص 10 دن جس کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، بہت ہی خاص دن ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ روزہ اس دن رہا ہو جناب مسلم کا، لیکن تنہا. اور اب کوفے کی گلیوں میں ایک ایک گلی میں جا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، سب نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، سب کے اوپر خوف مسلط ہے،
ایک خوف. ابن زیاد کو جب یہ خبر دی گئی کہ مسلم تنہا ہو چکے ہیں تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ بار بار اپنے قاصد کو بھیجتا تھا جا کے دیکھو واقعا مسلم تنہا ہو گئے, کیونکہ وہ بھی ڈرا ہوا تھا. ابن زیاد لشکر لے کے نہیں آیا تھا, ابن زیاد کے پاس طاقت نہیں تھی اس وقت, لیکن ابن زیاد نے خوف مسلط کیا اور اس خوف نے مسلم کو تنہا کر دیا. توجہ فرمائے, شاید خوف کے موضوع پہ گفتگو ہو سکے کبھی. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے, بہت ہی بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں, اور جس کا ایک نمونہ یہی ہے جناب مسلم کی تنہائی. جا کر انہوں نے دربار کو گھیر رکھا تھا ابھی چند دن پہلے, جناب مسلم کی تنہائی سے پہلے ابن زیاد جب آیا, جا کر انہوں نے دربار کو گھیر رکھا ہے ابن زیاد کے, وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں, جرات نہیں ہے, لیکن خوف کے سائے نے آ کر ان کو, مائیں آئیں, بیویاں آئیں, بہنیں آئیں, بچے آئے, چلو دوسرے تو موجود ہیں تم کیوں یہاں پر ہو, تم کیوں یہاں پر ہو, تم چلو, تمہیں ہماری ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں, تم بچوں کو تنہا کیسے چھوڑ دو گے, تم ہمیں تنہا کیسے چھوڑ دو گے, آخر دوسرے لوگ تو موجود ہیں مسلم کے سپورٹ کرنے کے لیے, ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. یہ ہوتا ہے تاریخ میں, لیکن کربلا میں یہ نہیں ہوا عزیزو. کربلا میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف کا غلبہ نہیں ہوا, حتیٰ کسی بچے اور کسی خاتون نے بھی یہ نہیں کہا کہ آخر میرا کیا ہوگا تمہارے بعد. کوفے اور کربلا میں یہ فرق ہے. یہاں تک کہ پیاس سے جناب مسلم کی تنہائی جب بڑھتی گئی, پیاس سے قدم لڑکھڑانے لگے, ایک دروازے پہ جا کے ٹھہر گئے, دروازے کو دق الباب کیا, ایک خاتون باہر نکلی, آواز دی پیاسا ہوں پانی کی سبیل, گئی وہ پانی لے کے آئی, پانی پلایا, پانی پینے کے بعد وہ پیالہ لے کے رکھنے کے لیے گئی, دوبارہ پھر واپس پلٹی, چونکہ اسے اپنے بیٹے کا انتظار تھا. کوفے کا ماحول بہت ہی خوفناک ہو گیا تھا, لوگوں کی بزدلی نے کوفے کے ماحول کو دہشت زدہ, کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا, وہ بھی انتظار کر رہی تھی اپنے بیٹے کا. دیکھا وہ جوان پھر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے, پر جوان تو کیوں نہیں جاتا, تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے, لیکن دیکھا کہ جناب مسلم نہیں جا رہے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے, مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے دروازے پر کوئی بیٹھا ہو. جناب مسلم نے کہا کہ میں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہ ہو. اب یہ تھوڑی دیر کے لیے صبری, تم کون ہو, مسافر ہو, کہاں مسافر ہے, کہاں کے مسافر ہو, مدینہ کے مسافر ہیں, حسین ابن علی کے سفیر ہیں. فوراً اس نے دروازہ کھول دیا, معذرت چاہی, مجھے معاف کرنا, ہم نہیں پہچان سکے, گھر میں جگہ دی, کھانا لا کے دینا چاہا, نہیں کھایا, پوری رات عبادت میں مشغول ہو گئے, ساری رات عبادت کرتے رہے. صبح کا جیسے وقت قریب آیا, ابھی نماز تمام ہوئی تھی کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی پڑنے لگی, کیونکہ رات کے شب میں اس کا بیٹا آیا اور اس نے جا کر یہ خبر پہنچا دی کہ میرے گھر میں مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں. جناب مسلم گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز, اسلحوں کی جھنکار کی آواز سنائی پڑی. مسلم نے تلوار اٹھائی, جناب مسلم نے گھر سے باہر نکلنا چاہا, اس ضعیفہ نے آ کے روکنا چاہا, کس حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلو, کہا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دشمن کسی کے گھر میں داخل ہو جائے میری وجہ سے. اللہ اللہ, مسلم کو کتنا پاس ہے, ایک ضعیفہ کے گھر میں بھی دشمن داخل نہ ہونے پائیں, لیکن عاشور شام غریباں, دشمنوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلے اور خیموں کو آگ لگاتے ہوئے, کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیموں کی طرف بیویاں جا رہی ہیں. اس وقت وہ غیرت ہاشمی کوئی نہیں موجود ہے جس منظر کو دیکھے, لیکن صرف ایک جوان ہے جو ایک خیمے میں غش کی حال پڑا ہوا ہے. مسلم گھر سے باہر نکلے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس عالم میں جنگ ہوگی تو کون سی جنگ ہوگی, ایک جوان, ایک بنی ہاشم کا جوان,
اور سامنے پسر سعد کا لشکر 500 کا لشکر, اس میں اور اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. لیکن عجیب جنگ لڑی ہے, یہ جنگ میدان کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ میدان جنگ میں نہیں لڑی گئی, کوفے کی گلیوں میں یہ جنگ لڑی گئی ہے. یہ جناب مسلم کا کارنامہ ہے. بنی ہاشم کی تلواروں میں سے ایک تلوار جس کا خود اعتراف کر رہا ہے دشمن, اور آخر میں دھوکے کے ذریعے سے جناب مسلم کو پکڑا, گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے لے کے چلے. جنگ کرتے کرتے دانت شہید ہو چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں, جگہ جگہ زخم ہے عزیزو. اس زخمی حالت میں لے کے دربار میں داخل ہوئے, کہا کہ امیر کو سلام کرو. جناب مسلم نے کہا کہ میرا حسین ابن علی کے سوا کوئی امیر نہیں ہے. کہا تم سلام کرو یا نہ کرو, تمہاری زندگی کے لمحات ختم ہو گئے ہیں. جناب مسلم کو اس بات کی فکر نہیں ہے, لیکن محمد ابن اشعث کو, عمر سعد کو بلکہ بلایا, اور بلا کے کچھ وصیتیں کرنا چاہیے. کہا کہ ہم اس شہر میں آ کر کچھ مقروض ہو گئے ہیں. یہ خاندان ہے بنی ہاشم عزیزو, اس آخری لمحے میں یہ وصیت کے شہر میں آ کر ہم مقروض ہو گئے ہیں, اس میری زرہ کو لو, میری تلوار کو لو, اور اسے بیچ کے میرے قرض کو ادا کر دینا. اور ایک وصیت اور بھی ہے کہ میرے مولا, میرے آقا کو پیغام پہنچا دینا, اس لیے کہ میں نے خط لکھا ہے کہ مولا آئے کوفہ, سازگار ہے کوفے کا ماحول. کسی بھی طریقے سے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ کوفے میں داخل نہ ہو, کیونکہ مسلم کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ زینبوں میں کلثوم بھی ہے. مولا کوفے میں داخل نہ ہو, حکم دیا گیا. جناب مسلم کو بلندی پہ لے گئے, آخری وقت میں خدا کا شکر, خدا کے سجدے کیے, اور دارالعمارا کی بلندی پہ سر و تن میں جدائی ہوئی, سر کو اپنے قریب رکھا, لاش کو زمین پہ ڈالا. ادھر حسین ابن علی ہیں جو راستہ طے کر رہے ہیں, راستہ طے کرتے کرتے ایک مرتبہ سفر میں ایک مسافر کو دیکھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. آواز دی, اس مسافر کو بلا کے لے آؤ, شاید کوفے کی کوئی خبر دے. اسے لے کے آئے, کہا کہ کوفے کی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا مولا خبر تو ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو تنہائی میں وہ خبر دے. امام حسین السلام نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں, یہاں پر کوئی غیر نہیں ہے, بتا کوفے میں کیا واقع ہوا. آواز دی, مولا کوفے کی سارے خبر کو تو ہم آپ سے نہیں بیان کر سکتے, لیکن سو اتنا بتا سکتے ہیں کہ ہم کوفے سے باہر نکلے تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں در در پھرایا جا رہا تھا. نہیں معلوم یہ خبر بیویوں کو کیسے ملی ہو, نہیں معلوم پاس نے جا کر اپنی بہن کو یہ خبر کیسے دی ہو, لیکن ہاں ایک وقت وہ آئے گا کہ اب یہ بیویاں اس کوفے میں آئیں گی, شاید ایک نگاہ تلاش کر رہی ہو مسلم کی وہ لاش اور وہ سر جو کوفے کے دارالعمارا پہ لٹکا ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وعترته الطاهرين. اللهم اجرهم.